الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. الله تعالى ہم کو انسان بنایا ہے، اللہ تعالی جو چاہے وہ پیدا کرنے کی پوری طاقت اور قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہم کو کسی جانور کی شکل میں پیدا کرتے، کتا بنا دیتے، سور بنا دیتے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان کی شکل عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر آپ پر بہت بڑا احسان ہے. انسان کے اندر بھی سب سے اچھا انسان یعنی ایمان والا انسان، اسلام والا انسان اللہ تعالی نے ہم کو بنایا. یہ سب اللہ کی نعمت ہے اور ہمیں اس کے اوپر اللہ کا ذکر اور شکر کرنا چاہیے. دھیان سے دل میں یہ بات سوچو کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، یہ بات سوچ کر کے سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بولو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، وکفا بها نعمہ. یہ ہیں اللہ تعالی کا شکر. اب ہم انسانوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کھیتی کرتا ہے، کوئی انسان دکان چلاتا ہے، کوئی انسان الیکٹرک کا لائٹ کا کام کرتا ہے، کوئی انسان مکان بنانے کا بلڈنگ بنانے کا کام کرتا ہے، ہر طرح کے انسانوں کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی چلانے کے لیے، دنیا چلانے کے واسطے ہر قسم کے انسانوں کی اس دنیا میں ضرورت ہے۔ کوئی آدمی لوگوں کو یوں کہے کھیتی میں بہت فائدے ہیں، سب لوگ سارے کام کاج چھوڑو کھیتی میں لگو، اب سارے لوگ اگر کھیتی کرنے میں لگ جاؤ تو ساری دنیا کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ اب سب کھیتی کرنے لگے، کوئی لائٹ ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی نل فٹ کرنے والا نہیں ملے گا، کوئی عمارت بنانے والا کانٹریکٹر نہیں ملے گا، کوئی کپڑے سینے والا درزی نہیں ملے گا، سب کھیتی میں لگ گئے۔ تو اس دنیا کا تنتر جو چل رہا ہے وہ ٹھپ پڑ جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب و غریب نظام ہے کہ اللہ ہی لوگوں کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ تو کھیتی کر، تو نوکری کر، تو بلڈنگ بنانے کا کام کر، تو گوشت کی دکان لگا، تو میڈیکل کا کام کر، تو پانی کا کام کر۔ الگ الگ لائن کے کام کرنے کے لیے اللہ ہی لوگوں کے دماغ کے اندر بات ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت تک یہ دنیا کا نظام چلانا ہے، سسٹم چلانی ہے اللہ کو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ خطرے والے کام ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اسی کام کے لیے توفیق دی تو وہی کام کرتے ہیں۔ اب جو لوگ بیچارے ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں، خطرے والی زندگی ہے، لیکن دنیا کے کروڑوں انسان کے دل میں اللہ نے ڈالا تو ڈرائیونگ ہی کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ یوں سوچے کہ ڈرائیونگ میں خطرہ ہے چھوڑ دو، تو دنیا کے اندر ٹرینیں چلنا بند ہو جائے، بس چلنا بند ہو جائے، گاڑیاں چلنا بند ہو جائے، ساری دنیا کا ٹرانسپورٹ کا نظام ٹھپ پڑ جائے۔ جو لوگ بوٹنگ کرتے ہیں، بوٹ اور اسٹیمر لے کر کے پانی میں مچھلی پکڑنے جاتے ہیں، کیسے خطرات میں رہتے ہیں، ہوا آوے، طوفان آوے پانی میں، بوٹ الٹ جاوے، ڈوب جاوے، لیکن پھر بھی کروڑوں انسان دنیا کے اندر ہے کہ بس ان کو یہی کام کی توفیق ہے کہ وہ بوٹ لے کر جائیں گے، مچھلی پکڑ کے لائیں گے، مارکیٹ میں بیچیں گے، زندگی چلائیں گے۔ کیسا اللہ کا نظام ہے، اس دنیا کے نظام کو چلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انسانوں کو الگ الگ صلاحیت دی، الگ الگ توفیق عطا فرمائی اور الگ الگ کام کرنے کا حوصلہ عطا کیا۔ یہ اللہ کا ایک عجیب غیبی نظام ہے اور اسی نظام پر یہ دنیا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ دنیا انشاءاللہ چلتی رہے گی. یہی حال ہے دینی نظام کا بھی، کہ اگر ہم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا دینی نظام، دینی سسٹم خیریت کے ساتھ چلے، تو دینی نظام کے اندر بھی ہر طرح کا کام کرنے والے آدمیوں کی ضرورت ہے. مسجد میں ایک دینی نظام ہے تو امامت کرانے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، حافظ صاحب کی ضرورت ہے، قاری صاحب کی ضرورت ہے، مولانا صاحب کی ضرورت ہے، مفتی صاحب کی ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ بندوں کو ایسی توفیق دی ہے کہ وہ ساری تکلیف اٹھا کر کے بھی یہ کام کر رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں. حالانکہ ان پر بھی حالات ہیں، کم تنخواہ ملی، مناسب ملی، وقت پہ ملی، نہیں ملی، بستی میں کوئی گرم مزاج، کوئی نرم مزاج، کسی کی کڑوی سننے کی، کسی کی تیکھی سننے کی، لیکن وہ بیچارے سن کے بھی کام کرتے ہیں. یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا. اذان بھی ایک دینی کام ہے، وقت پر اذان ہوئے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے. دنیا میں کروڑوں انسان ہیں، ماشاءاللہ ان کو اذان کی توفیق ہے، وہ اذان لیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. حالانکہ بعض گاؤں کے اندر بیچارے مؤذن کیسے ہوتے ہیں، اکھے گاؤں کے خادم کوئی ہوئے تو بیچارہ باندھے پورے گاؤں کا نوکر، جس کو بھی کوئی کام پڑا بانگی صاحب یہ کر دیا، جس کو بھی کوئی کام کرا مؤذن صاحب یہ کر دیا، پھر بھی وہ بیچارے کرتے رہتے ہیں، سب کا کر کے بھی زندگی گزارتے رہتے ہیں. اور اللہ کا شکر مانو ہمارے یہاں پانچ وقت اذان کا نظام ہے، پانچ وقت نماز کا نظام ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایک ملک کے اندر ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، کئی ساتھیوں کا قافلہ تھا، ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکات جو ہم بھی موجود سفر میں تھے، ان کے ساتھ ہم سفر میں ہیں. بہت عالی شان مسجد، مسجد کے باہر گارڈن بھی بہت شاندار، اذان بھی بہت شاندار ہوئی. تو میں نے سوچا کہ مؤذن صاحب کی ملاقات کر، بہت اچھی اذان دی. میں دیکھنے گیا کہاں سے اذان دیتے ہیں، پتا چلا یہ کونے میں مائک سسٹم لگی ہوئی ہے. کس نے اذان دی تو کچھ جواب نہیں ملا. میں نے پھر پوچھا کس نے اذان دی تو پتا چلا کہ یہاں کوئی اذان دینے والا ہے نہیں، ٹائم پر ریکارڈنگ لگا دیتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے. حرم کی کسی اذان کی ریکارڈنگ لگ جاتی ہے. دوسروں کا اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہمارے یہاں تو اذان دینے والے کہاں ملتے ہیں. ہمارے یہاں تو زیادہ تر مسجدوں میں یہی ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ لگا دیتے وقت پر، آٹومیٹک سسٹم پر اذان ہو جاتی ہے، باقی مؤذن نہ لینے جائے. ان کا اللہ کا شکر ادا کرو، ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر بھی الحمدللہ آدمی ہیں، اذان دیتے ہیں، مؤذن ہیں، وقت پر اذان ہو جاتی ہے. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. بعض جگہوں کے اوپر تو نماز کے اندر قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں. ایک مسجد میں امام صاحب کا مصلی ہے تو بازو میں اسٹینڈ ہوتا ہے اونچا، اور وہ اسٹینڈ کے اوپر جو ہے قرآن رکھا رہتا ہے، تو وہ تو خالی اللہ اکبر ہی کرتے، باقی اندر دیکھ کے ہی قرآن پڑھتے نماز میں. انگلی رکھ کر گیا. بڑی بڑی مسجد ہے بھائی, آپ کی مسجد سے 10 گنی بڑی مسجد عالی شان ہے. امام صاحب کو کچھ نہیں, امام صاحب ہمارے یہاں کچھ نہیں, کوئی انسٹنٹ میں ٹائی میں ہوتے ہیں, کوئی جگہ آفس میں کام کرتے ہوتے ہیں, نماز کا وقت ہوا آئے, اور وہاں مسجد میں ہی ان کا جبا رہتا ہے, وہ کوٹ ٹائی پتلو نے اوپر جبا پہن لیں گے اور یہاں آگے کھڑے ہو جائیں گے, تو وہ اندر دیکھ کے قرآن پڑھ دیتے ہیں, نماز ہو گئی, سلام گھیرا گیا, ان کو کچھ نہیں آتا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے یہاں ہر مسجد میں ماشاءاللہ نماز پڑھانے والے ائمہ ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ نظام چل رہا ہے ہمارے یہاں. دینی نظام کو چلانے کے لیے بھی ہر طرح کے آدمی سماج کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. تو سماج کا دینی نظام, سماجی نظام اچھی طریقے سے دنیا کے اندر چلتا رہے. اب ایک مسجد کا نظام ہے, نماز کا, اذان کا. ایک نظام ہے بچوں کی تعلیم کا, کہ بچے مدرسے میں پڑھے, قرآن پڑھے, وقت پر پڑھے, صحیح پڑھے, ان کو مسائل سکھاوے, کلمہ سکھاوے, عقیدے سکھاوے, جس کو ہم مدرسے اور مکتب کا نظام کہتے ہیں. اس کے لیے بھی اللہ کے بندے ہیں اور یہ بھی ایک نظام ہے. اسی طرح کچھ بندے اللہ تعالیٰ کے ایسے بھی ہونے چاہیے کہ بستی میں کسی کے گھر جھگڑا ہو گئے تو وہ پہنچ جاوے اور جا کے صلح محبت کراوے, ایسے بھی اللہ کے بندے ہونے چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وصلح خیر, صلح کرا دینا بہت اچھا کام ہے, بہترین کام ہے صلح کرا دینا. وصلح خیر, صلح میں بڑی بھلائی ہے. ہر بستی میں اللہ کے کچھ بندے ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو پتا چلے کہ یہاں جھگڑا ہوا تو وہ خود جا کے صلح کراوے اور ثواب کماوے, اللہ کو راضی کرے. اب یہ چیز ختم ہو رہی ہے. پہلے ایسے لوگ ہر بستی میں ہوتے تھے, اب ہر آدمی کیا سوچتا ہے کہ بھائی اپنا کرو, دوسروں کے جھگڑوں میں کون پڑے, اپنا گھر سنبھالو, اپنی فیملی سنبھالو, اپنا کام کاج سنبھالو, کون دوسروں کے جھگڑوں میں پنچایت کے اندر پڑے. لوگ ایسا سوچتے ہیں. اگر ایسا ہر آدمی سوچے گا تو امت کے اندر جھگڑے اور فتنے بڑھیں گے, اور وہ جھگڑے اور فتنے امت کو تباہ و برباد کر دیں گے, ختم کر دیں گے. اسی لیے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہو کہ جو صلح کراوے, جوڑ کراوے. اور یہ بھی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے, حضور کا مبارک طریقہ ہے. مدینہ میں ایک خاندان کے اندر جھگڑا ہوا تھا, وہ مدینہ میں مسجد نبوی سے دور رہتے تھے اور ان کے محلے میں بھی کوئی چھوٹی مسجد تھی, تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے کافی دور اس خاندان والوں کے اندر صلح کرانے کے لیے پہنچے. اب یہاں مسجد نبوی میں ظہر کی نماز کا, عصر کی نماز کا نظام ہے, تو نماز کا مسئلہ ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مؤذن صاحب کو حضور نے یوں فرمایا کہ دیکھو میں فلاں جگہ جا رہا ہوں, آنے میں دیر ہو جائے تو تم نماز پڑھوا لینا. حضور گئے مسجد نبوی کی نماز قربان کر کے گئے. ہم لوگ فضائل میں سنتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نماز کے اوپر 50,000 نماز کا ثواب مل جائے. اتنی مبارک نماز چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کرانے کے لیے گئے اتنے دور تک. صلح کرانا اللہ کو بہت پسند, جھگڑا کرنا اللہ کو بہت غصہ دلانے والی چیز ہے, اللہ ناراض ہوتے ہیں جھگڑے سے. اور صلح کرنا اور صلح کرانا دونوں کام اللہ کو بہت پسند ہے. خود اللہ نے فرمایا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا, جھگڑو مت, جھگڑے مت کرو, صلح سے رہو اور صلح کراؤ, صلح سے رہو اور صلح کراؤ. اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے, اللہ نے بھلائی رکھی ہے, بہت ثواب ہے اس کے اندر, نیکی مل گئی. تو ہر بستی میں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہونے چاہیے جو صلح کرانے کا کام کرے, جوڑ کرانے کا کام کرے, اور ایک ہی مقصد ہو ان کا کہ میں صلح کراتا ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, جنت کمانے کے واسطے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے کہ آج بہت جھگڑے امت میں ہیں, میاں بیوی میں جھگڑے, بھائی بھائی میں جھگڑے, نوکر اور سیٹھ میں جھگڑے, پڑوسی پڑوسی میں جھگڑے, محلوں میں جھگڑے. اگر صلح کرانے والے نہیں ہوں گے تو جھگڑے اتنے بڑھیں گے کہ آپس میں ہی ہم لوگ لڑ جھگڑ کر کے سب برباد کر ڈالیں گے, آپس کے لڑ جھگڑنے. ایک مولانا صاحب انتقال کر گئے, انہوں نے ایک بات سنائی تھی کہ پڑوسی کی مرغی پڑوس والے کے اوٹلے پر جا کر کے اس نے پاخانہ کر دیا, گندگی کر دی, تو اس میں دونوں پڑوسی میں جھگڑا ہوا, اور وہ جھگڑا جو ہے کورٹ میں 25 یا 27 سال تک چلا صرف مرغی کے پاخانہ کرنے کا. یہ بھی وکیل کو فی دے رہا ہے, یہ بھی وکیل کو فی دے رہا ہے, اور وکیل کا کام چل رہا ہے, دونوں کے پیسے خرچ ہوئے, ہزاروں روپے خرچ ہو گئے, اور دونوں کو تاریخ پر کورٹ میں حاضری دینے کی, یہ کرنے کا وہ کرنے کا, اخیر میں جا کے کورٹ میں صلح کرا دی. کیسی مذاق, آپ سوچو کہ معمولی جھگڑے, چھوٹے چھوٹے جھگڑے کتنے بڑے نقصان کا ذریعہ بن گئے. اسی لیے ہر بستی میں ایسے لوگ ہو جو صلح کرا رہے ہیں, کوئی بھی جھگڑا ہو پہنچ جا رہا ہے. اور دیکھو جتنی بڑی نیکی ہوتی ہے اتنا کام تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے, صلح کا ثواب بہت بڑا ہے تو صلح کا کام ہے بھی تھوڑا مشکل. لوگوں کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہے, کڑوی بات بھی سننی پڑتی ہے, لوگ الزام بھی لگاتے ہیں, تہمت بھی لگاتے ہیں, سب سننا پڑتا ہے, لیکن ثواب بھی بہت بڑا ہے صلح کرانے کے اندر. تو یہ ایک مزاج اور سسٹم ہونا چاہیے کہ صلح کرانے کا ماحول ہو, کہ لوگ صلح کرا رہے ہیں آپس کے اندر, جھگڑوں کے اندر, فتنوں کے اندر. اور دیکھیے گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں, گھریلو جھگڑے جس کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کے اندر طلاقیں ہوتی ہیں, گھریلو جھگڑے یہ بہت بری چیز ہے. گھریلو جھگڑے آپ اندازہ لگاؤ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب زمین کے اوپر کوئی بندہ طلاق دیتا ہے تو آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. طلاق ہو گئے, اب طلاق کے اندر آپ دیکھو تو معمولی جھگڑے بڑے بن کر طلاق ہوتی ہے. تو اگر کوئی اللہ کے بندے ہوئے صلح کرانے والے جو لوگوں کے درمیان کے اندر صلح کرا دے رہے تو کتنی اچھی بات ہو جائے، کتنی عورت مرد اپنی زندگی بچ جائے گی۔ گزشتہ جمعرات کو اس وقت ایک بڑے شہر میں میں بیان کر رہا تھا، وہاں آڑ دھاڑ کچھ ہی دنوں میں کتنی مسلمان لڑکیوں نے سوسائڈ کیا، اپگات کی، تو لوگ فکر مند ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب جتنے بھی سوسائڈ کے کیس ہوئے اندر جا کر کے خبر نکالی تو ریزن کارن معمولی گھریلو جھگڑے، کسی جگہ باپ بیٹی میں جھگڑا تو کسی جگہ پر بہو اور ساس میں جھگڑا، کسی جگہ پر شوہر اور نئی شادی ہوئی بیوی میں جھگڑا، اور اس میں خودکشی ہو رہی، سوسائڈ ہو رہا ہے۔ تو میں نے وہاں مسلمانوں کو کہا، بھائیو دو تین بستی کے فکر مند عالم حافظ صاحب ساری صاحب ہوئے، ایک دو لائر اور وکیل ہوئے، ایک دو سماج سیوا کرنے والے فکر مند لوگ ہوئے، پانچ سات آدمی کی کمیٹی بناؤ، کاؤنسلنگ شروع کرو اور مسجد میں بیٹھو، مسجد کے دروازے پر بیٹھو، کوئی آفس بناؤ اور بستی میں اعلان کرو کہ جس کو بھی گھریلو کوئی پرابلم ہو یہاں لے کر آؤ، ہم اس میں مدد کریں گے، ہم تم کو صلح کرائیں گے، تمہاری جو الجھن ہے ٹینشن ہے اس میں ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس طرح لوگوں کی الجھن کو دور کرو گے تو یہ خودکشی اور آپگھات کے کیس نہیں ہوں گے، طلاقیں نہیں ہوں گی۔ اس وقت کے اوپر جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھا کر کے مسئلے کو حل نہیں کرتے بیٹھ کر کے۔ ہر بستی کے اندر کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوئے فکر مند کہ جو اللہ سے دعا بھی کرے، فکر بھی کرے کہ بھائی گھریلو جھگڑوں کو ہم کیسے حل کریں، اور مسلمانوں کے اندر طلاق نہ ہوئے اس کی فکر اور کوشش کریں۔ ایسے کچھ اللہ کے بدلے ہر بستی میں ہونے چاہیے۔ اسی لیے کہ آتا ہے اب غز المباحات عند اللہ الطلاق، اب غز المباحات عند اللہ الطلاق، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ غصہ دلانے والی چیز وہ طلاق، سب سے زیادہ غصہ۔ شیطان طلاق سے خوش ہوتا ہے اور اللہ طلاق سے ناراض ہوتے ہیں، اسی لیے بستی کے اندر کوئی ایسی کمیٹی ہو، اور یہ واقعی قوم کے دین کے بہت بڑے خدمت گزار لوگ ہوں گے کہ جو لوگوں کے جھگڑے، فیملی پرابلم، الجھن، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، صلح کرا رہے۔ ایسے کچھ لوگ اللہ کے بندے ہر بستی میں ہونے چاہیے، یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ہماری اس کوشش اور محنت کی برکت سے کسی کا گھر بچ گیا، کسی کی زندگی بچ گئی، اور کسی کے گھر میں صلح جوڑ محبت ہو گئی، یاد رکھو اللہ کے یہاں ہماری جنت بن گئی۔ جنت کمانے کا یہ بھی ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے جنت کمانے کا۔ تو یہ بھی آج کے حالات کے اندر کرنے کا ایک کام ہے کہ ہر بستی کے اندر ایک کاؤنسلنگ کمیٹی ہو، مسلمانوں کی ایک کمیٹی ہو، اور جیسی ترتیب بدلائی، ایک دو اس میں حافظ عالم قاری مفتی ہو، ایک دو وکیل لوگ ہو، ایک دو گریجویٹ آدمی ہو، سماج سیوک لوگ ہو، اور کا بستی کے اندر ہم فلاں دن ٹائم طے کر لو، یا رات کا کوئی ٹائم نہیں، جو بھی جھگڑا ہو یہاں لے کر کے آؤ، ہم ان کے جھگڑے کو سنیں گے، صلح کرائیں گے اور ان کی مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بہت بڑا کام ہے اس وقت پر کہ جو سماج کے اندر دکھی لوگ ہوتے ہیں، بیمار لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوئی صحیح رہبری کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے۔ अभी कई जगहों पर ऐसी कारगुजारी हम सुन रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए के कर्ज में मुसलमान औरतें ब्याज के चक्कर में पड़ती हैं। उनको छोटे छोटे काम चालू करने हैं, किसी को लारी चलानी है, किसी को छोटी दुकान चलानी है, गल्ला चलाना है, 20-25 हजार रुपए का कर्जा, शादी करनी है, घर में कुछ काम करना है, ऐसे छोटे छोटे कर्जे 25,000, 20,000, 35,000 के, और उसमें मुसलमान औरतें ब्याज में पड़ती है, और ब्याज से आगे बढ़कर नऊज़ बिल्ला फिर वो ब्याज लेने वाले, लोन लेने वाले, यानी जब टाइम पर हफ्ते नहीं भराते तो उन औरतों के साथ गलत काम करते हैं, और वो भी मजबूरी के अंदर आकर के गलत काम करवाते हैं, टाइम पर हफ्ते नहीं भराते, टाइम पर पैसे नहीं भराते, अंदर खाने ऐसे भी सब काम होते हैं। का मुस्लिम महलों के अंदर कोई आए लोन के नाम पर, ब्याज के नाम पर जमा करेंगे, छोटी छोटी लोन दिलवाएंगे, फिर हफ्ते बांधेंगे, टाइम पर हफ्ते नहीं दे रहे, और ज्यादा औरतें उसमें फंसती है, तो फिर उनसे गलत ताल्लुक, नाजायज ताल्लुक, गलत काम, ये भी सब हो रहा है। और दूसरी तरफ उम्मत की लाखों रुपये ज़कात सिस्टम न होने की वजह से इधर उधर हो जाती है। अब एक ही बस्ती के अंदर कुछ अल्लाह के बंदे जमा हो जाए, बैठकर मशवरा करके कोई ऐसा निजाम बना रहे कि वे गरीबों को बगैर ब्याज का कर्जा दे दें, उनके हेल्प करें, उनकी मदद करें छोटे छोटे पैमाने के हो, और उसके अंदर हम कैसे रकम को इस्तेमाल करें, उसका मुफ्तियाने किराम से मशवरा कर ले रहे, एक कैपिटल तैयार करे, एक फंड तैयार करे, और उसके अंदर से लोगों को हेल्प करे, ऐसी सिस्टम भी इस जमाने के अंदर करने की बहुत जरूरत है। अपने बाजू में एक गांव में एक आदमी ईसाई बना मुसलमान, अब उसको पूछा कि भाई तू ईसाई क्यों बना, तो कहा मेरे बीमारी आई हार्ट की, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मिशनरी वालों ने मेरे हेल्प की और मेरे पास ईमान का सौदा करवाया, वो क्रिश्चियन बन गए, सिर्फ हॉस्पिटल के बिल के ऊपर क्रिश्चियन बन गए। अब एक तरफ उम्मत लाखों रुपए ज़कात निकाली, लेकिन उसकी कोई सही सिस्टम नहीं, कोई सही तरतीब नहीं, और उसकी वजह से एक हार्ट के बिल के खातिर एक मुसलमान नऊज़ु बिल्लाह क्रिश्चियन बन जाए, मुर्तद हो जाए, कितनी बड़ी दुख की बात है, कितनी बड़ी तकलीफ की बात है, सोचने की बात है। इसीलिए बस्ती के अंदर नौजवानों को और जो है समझदार लोगों को ऐसी सोशल एक्टिविटीज के लिए, समाज सेवा के काम के लिए पूरी अमानतदारी के साथ कमेटी बनानी चाहिए, कि जिसमें एक दो आलिम को अपना सरपरस बनावे, अपना वड़ील जिम्मेदार बनावे, और उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में, उनकी सरपरस्ती के अंदर पूरी अमानत दियानतदारी के साथ इस तरह के सेवा के काम करे। कौन बीमार है हॉस्पिटल में, हम आपको भरोसा नहीं था, हाथ में पैसे मत दो, हम हॉस्पिटल आएंगे, पूछेंगे कितना बिल है, माफी करवाने की कोशिश करेंगे, जितने कंपलसरी भरने के आए हम वहां ले जाकर उनके हाथ से दिलवा के जमा करा देंगे। इससे सिस्टम हो तो कितना अच्छा होगा, कितना फायदा होगा लोगों का। तो इस तरह के काम भी इस वक्त हमारे समाज के अंदर करने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। जैसे नमाज का निजाम, जैसे अजान का निजाम, जैसे मकतब का निजाम, मदरसे का निजाम, इस तरह समाज के अंदर लड़ाई झगड़े फितनों को खत्म करने के लिए मजबूत कमेटी के जरिए सुलह कराने का निजाम ये भी हमारे समाज के अंदर होना बहुत जरूरी है। और साथ में ऐसे कामों का निजाम, दुखी लोगों की मदद, बीमारों की मदद, हॉस्पिटल के अंदर मदद, बेवाएं होती है, कितनी बेवाएं होती है। और अभी जो हालात चल रहे हैं, जवान जवान लड़कियां बेवा बन जाती है, कम उम्र की औरतें बेवा बन जाती है, छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं और वो बेचारी बेवा हो गए। अब समाज के कुछ लोग हिम्मत करके ऐसी बेवाओं की, यतीमों की खिदमत का काम उठा ले, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनवा काफिलुल यतामा का हातैनी औ कमा कला अलैहिस सलातु वस्सलाम, कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मुझसे इतना करीब होगा। हुजूर ने फरमाया जितनी ये दो उंगली करीब है, जन्नत में वो इतना करीब होगा अल्लाह के नबी के जो यतीम की देखभाल करता है, यतीम की फिक्र करता है। कितना बड़ा सवाब का काम है ये, जितने भी सोशल काम है, सेवा के काम है, सुलह के काम है, बीमारों की, यतीमों की, बेवाओं की, मिस्किनों की खिदमत के काम है, ये जितने भी सोशल काम है, ये जन्नत में जाने का शॉर्टकट रास्ता है। अच्छी तरह समझ लो, ये इबादत का रास्ता है, नहीं तो जन्नत में जाने का बहुत लंबा रास्ता है। ये सोशल एक्टिविटी, समाज सेवा के काम, दुखियों की खिदमत के काम, ये जन्नत में जाने का आसान रास्ता भी है, नहीं बहुत शॉर्टकट रास्ता भी है। बस शर्त ही थी, एक ही शर्त, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। अल्लाह के लिए करना है बस, और अमानतदारी से करना है। मैंने एक मरतबा सूरत रेलवे स्टेशन से मैं उतरा, बाहर निकला तो वहां बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं ना एडवर्टाइज के, तो जिन दिनों में एडवर्टाइज नहीं होती तो वहां कोई वो लोग सूत्र लिखते हैं, तो किसी ने बहुत अच्छा सूत्र लिखा था कि सेवा के नाम पर कौन खाई से मेवा, अच्छा लिखा है। तो ये नहीं चलता कि सेवा करो खिदमत करो तो सेवा सेवा की जगह पर पहले मेवा खावे, यानी खुद पैसे खा जा रहे, खयानत करे, वो नहीं चले। अमानतदारी, इखलास भी हो, अमानतदारी भी हो कि अल्लाह के लिए ये काम करना है आपको। वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह खुश हो जाए, मेरी जन्नत बन जाए, मेरी आखिरत बन जाए, इसके लिए हमको ये काम करना है। और दूसरा अमानतदारी से, पूरी अमानतदारी, एक एक पैसे का हिसाब, एक एक पैसा के लिए खयानत न हो, धोखा न हो, बनावट न हो, इखलास के साथ ये काम न हो। और तीसरी चीज, सही तरतीब, सही निजाम, सही तरतीब। ये जितने भी समाज सेवा के काम है, दुखियों की मदद के काम है, बीमारों की मदद के काम है, यतीमों की खिदमत के काम है, बेवाओं की मदद के काम है, ये जन्नत में जाने का आसान और शॉर्टकट रास्ता है, और अल्लाह को बहुत पसंद है ये रास्ता, बहुत पसंद है। इकबाल के बहुत सारे शेर हम सुनते हैं, तो अल्लामा इकबाल का एक शेर ऐसा भी है, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में, फकीरों की खिदमत करो, इसमें जो अल्लाह जन्नत का मोती देंगे वो बादशाहों के खजानों में भी नहीं मिलेगा। तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर بادشاہوں کے خزینوں میں، یہ سب کرنے کے کام ہیں. تو میں سماج کے جوانوں کو کہوں گا، امت کا وقت اس وقت بہت بڑا ٹائم برباد ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے. کائی میں ضائع ہوتا ہے؟ انٹرنیٹ پر، واٹس اپ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر. اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے وقت، بیکار کا وقت. حالانکہ وقت بہت قیمتی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت. اللہ کسی کو یہ معجزہ چمتکار دے، کسی مردے کو جا کر کے پوچھے تو پتا چلے کہ وقت کتنی بڑی نعمت ہے. جو مردے قبرستان میں جا کے سو گئے ان کو کوئی پوچھے کہ وقت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے تو پتا چلے ٹائم کی قیمت. وہ بیچارے قبرستان میں جانے کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتے. پڑھ بھی سکتے ہیں تو ثواب نہیں ملتا ہے. ایسے قصے ہیں کہ پڑھتے ہیں لیکن ثواب نہیں ملتا. اس لیے کہ آدمی کو اللہ جب قبر میں رکھ دیتے سوال جواب ہو جاتا ہے. تو پھر اگر اچھا آدمی ہے تو اس کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی قیامت میں ابھی بہت دیر ہے، کیا کرنا ہے تجھے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے. تو ایک کتاب میں یہ قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا تو سفر کے درمیان ایک جھاڑ کے نیچے رک گیا آرام کرنے کے لیے. تو وہاں اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی زمین کے اندر سے. ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکات ہم بھی یہ قصہ سناتے رہتے ہیں. اور قبر کے اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی تو وہ کشف والے بزرگ تھے، انہوں نے قبر کے مردے کو پوچھا بھائی تم کون ہو؟ سمجھا نام بتا. بھائی یہ قبر میں کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا. کہا اچھا قبر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا؟ کہاں قبر میں قرآن پڑھتا. کہا کیسے قبر؟ کہا جب میری موت ہوئی لوگ مجھے دفن کر کے گئے، فرشتے آئے سوال جواب کیے، تینوں سوال کے میں نے صحیح جواب دے دیے تو فرشتے نے مجھے یوں کہا کہ ابھی قیامت کے آنے میں بہت ٹائم ہے، بولے تم کو کہاں ٹائم پاس کرنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ مجھے دنیا میں قرآن پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا تو مجھے قرآن پڑھنے کی پرمیشن مل جائے تو بہت اچھا. تو فرشتوں نے اجازت لے کر کے کہا ٹھیک ہے قرآن پڑھو بیٹھ کر قبر میں، تم کو اسی میں مزہ آتا ہے. تو جب سے مجھے دفن کیا اب تک میں قرآن ہی پڑھتا رہتا ہوں روز. پھر آگے کی بات سنو، وہ مردے نے کہا کہ اب تک میں 70,000 قرآن پورے کر چکا. کتنے قرآن؟ 70,000 قرآن پڑھ چکا میں. اس لیے یہ قبر میں کرے کیا؟ فل ٹائم پڑھا کروں میں. اچھا 70,000 قرآن پڑھ لیے تم نے؟ کہاں. پھر وہ مردہ کیا کہتا ہے، آپ ایک کام کرو، آپ ابھی زندہ ہو، جگت میں ہو، دنیا میں ہو، مجھے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اسالے ثواب کرو، میں تم کو وہ 70,000 قرآن دے دیتا ہوں، میں سودا کرنے تیار ہوں. تو اس نے کہا کیوں ایسا اتنا بڑا سودا؟ تو کہو اس لیے اتنا بڑا سودا کرتا ہوں کہ ابھی آپ زمین کے اوپر دنیا میں ہو سبحان اللہ پر ثواب ملتا ہے، میں نے 70,000 قرآن پڑھے لیکن اس پر ایک نیکی بھی نہیں ملتی ہے. یہ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. تو ابھی دنیا میں ٹائم ہے، قبر میں جانے کے بعد 70,000 قرآن پڑھے تو ابھی ثواب نہیں، اور دنیا میں ایک سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ ثواب دیں گے. قرآن میں اللہ نے سورہ منافقون کے آخر میں فرمائے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ.
وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
بھائیو موت آنے سے پہلے وقت ہے، کام کرو، اچھے عمل کرو، وقت برباد مت کرو. اس وقت زمانے کا سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہوئے تو یہ ہے ٹائم کی بربادی، کہ ٹائم برباد کر رہے ہیں لوگ، وقت برباد کر رہے ہیں لوگ بیٹھ کر کے، اور وہ بھی زیادہ وقت برباد ہو رہا ہے یہ موبائل پر، انٹرنیٹ کے اوپر. اس کے بجائے کوئی اچھے کام کرو، مل جل کر کوئی کمیٹی بناؤ، مل جل کر کے سماج کے کام کرو، دین کے کام کرو، دکھیوں کی خدمت کے کام کرو، تو اس پر اللہ کے آپ کو ثواب بھی ملے گا، نیکی ملے گی، جنت ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے، اور وقت کام میں لگے گا، وقت برباد نہیں ہوگا. یہ کرو، اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. اور گناہ کی جڑ بیکاری ہے، جو فالتو بیٹھے رہتے وہی سب گناہوں کی جڑ ہے، اسی کے اندر سے گناہ جنم لیتے ہیں، گناہ وجود کے اندر آتے ہیں. اسی لیے میں آپ حضرات سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری یہاں ہر ہر محلے میں، بستی میں، گاؤں میں، آبادی میں مسجد کا نظام ہے، مسجد میں نماز کا نظام ہے، اذان کا نظام ہے، مکتب مدرسے کا نظام ہے. اب ہر بستی میں یہ نظام بھی بناؤ کہ مسلمانوں کی جماعت ہو، کمیٹی ہو، تنظیم ہو، جو جھگڑوں میں صلح کراوے، فیملی الجھنوں میں صلح کراوے، بیماروں کی، دکھیوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی خدمت کرے اور جنت کمائے. اخلاص سے کرے، صحیح ترتیب سے کرے اور امانت داری کے ساتھ کرے. یہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے اہم کرنا چاہتا ہوں، اپنے اندر شیطان اور نفس، یہ دو دشمن اپنے اندر ہے. ایک ہے اپنا نفس آتما، اور دوسرا دشمن ہے شیطان. یہ دشمن ہمارے ساتھ لگے ہوئے، دونوں دشمن خطرناک دشمن. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. یہ دشمن ہے شیطان، تم اس کے ساتھ دشمنی جیسا ویوہار رکھو، دشمن کے ساتھ دوستی کا ویوہار مت کرو. اللہ قرآن میں فرمائے شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے ساتھ دشمنی کا ویوہار کرو، دوستی کا ویوہار مت کرو. اور دوسرا ہمارا نفس ہے، آتما. یہ دو بڑے خطرناک دشمن ہیں ہمارے. یہ دونوں دشمن سے بچنے کے لیے آج کے فتنے کے زمانے میں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان کی کمپنی میں رہو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کے کانٹیکٹ میں رہو، ان کے کنیکشن میں رہو. یہ اس وقت امت کی بہت بڑی ضرورت ہے. دیکھو کانٹے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کانٹے ہوتے ہیں باوڑ پر یا کانٹے کے جھاڑ پر، اور دوسرے کانٹے ہوتے ہیں گلاب کے پھول کے ساتھ. دو طرح کے کانٹے ہوتے ہیں، ایک اسپیشل کانٹے کے جھاڑ پر، یہ دوسرے گلاب کے پھول کے بھی کانٹے ہوتے ہیں. ایک تو اس کی داڑھی کے اوپر بڑے بڑے کانٹے، انہیں جہاں گلاب کا پھول ہم توڑتے ہیں وہاں بھی چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں. لیکن جو کانٹے کانٹے کے جھاڑ پر، باوڑ پر ہوں گے، وہ کانٹوں کو لوگ اکھاڑ اکھاڑ کر کے سائڈ پر ڈالیں گے، جلائیں گے، باڑ بنائیں گے. اور جو کانٹے گلاب کے ساتھ ہوں گے، اس کو لوگ عزت سے پھول دانی میں رکھیں گے. وہاں گلاب کو لوگ دیکھیں گے، کانٹے کو نہیں دیکھیں گے. حالانکہ کانٹا موجود ہے، پھر بھی گلاب دیکھیں گے کانٹا نہیں دیکھیں گے. تو ایک ہے وہ انسان جو کانٹے کی طرح گنہگار ہے, سب کو چپتا رہتا ہے, تکلیف پہنچاتا رہتا ہے, لیکن اگر وہ کسی اچھے کے ساتھ رہے گا, گلاب صفت انسان کسی اللہ والے کے ساتھ رہے گا, تو لوگ گلاب کو دیکھیں گے اور اس کی خوشبو اور اس کی گلابی کے اندر وہ کانٹے چھپ جائیں گے. باقی الگ کانٹے رہے تو لوگ باڑ میں لے جا کر جلا ڈالیں گے دیر سویرے, ختم کر دیں گے. اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اس زمانے میں یہ بہت ضروری ہے. اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے توبہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے. آج نہیں تو کل وہ سدھرے گا, توبہ کرے گا, سدھر کے رہے گا, اثر ہوگا اس کو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے اور نیک بندوں کے ساتھ رہو, اللہ توبہ کی توفیق دیں گے. اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ ایمان پر موت عطا کریں گے, ایمان پر موت ملے گی, ایمان مضبوط بھی ہوگا اور ایمان پر موت بھی اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے. اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا, اب نبی بن کے گھر میں تھوڑا بیٹھنے کا, نبی بن کے لوگوں کو دین پہنچانے کا. تو اللہ نے کہا جاؤ موسیٰ, فرعون کے پاس جاؤ, مصر جاؤ. تو فرعون نے مقابلہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا تم اللہ کے نبی ہو, کیا دلیل ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی رہتی تھی, وہ لکڑی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالی تو اللہ کی قدرت سے وہ لکڑی سانپ بن گئی. تو فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے, لکڑی کو سانپ بناتا ہے. تو کہا جادوگر کا جادوگر سے مقابلہ کراؤ. تو مصر میں, ایجپت میں اس زمانے میں جادو بہت چلتا تھا, ابھی بھی وہاں بہت ڈینجر ڈینجر جادوگر ہے. تو جادو وہاں پر باقاعدہ لوگ سیکھتے تھے, سکھا دیتے, بڑے بڑے چوٹی کے جادوگر تھے. تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ بھی جادوگر ہے, حالانکہ وہ تو اللہ کے نبی ہے. تو کہا جادو کا جادوگر سے مقابلہ کرا. تو جادوگروں کو جمع کیا پورے مصر میں سے, اور ایک روایت کے مطابق 900,000 جادوگر آئے, 900,000 جادوگر. اور یہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام دو بھائی اور کوئی نہیں, اور سامنے 900,000 جادوگر مقابلہ کرنے کے لیے آئے, سب کافر بے ایمان. اور فرعون نے سب کو انعام کی لالچ دی کہ تم کو انعام ملے گا, تم موسیٰ کا مقابلہ کرو. تو ایک میدان کے اندر آئے تو جادوگر لوگوں نے دیکھا. اس لیے کہ جو آدمی جس لائن کا ہوتا ہے اپنے لائن کے آدمی کو پہچانتا ہے. تو جادوگر تھے تو انہوں نے دھیان سے دیکھا, کہنے لگے موسیٰ جادوگر نہیں ہے, یہ اپنی لائن کا آدمی نہیں ہے, یہ کوئی غیبی مدد والا اللہ کا آدمی ہے. ان کو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے, حریفائی شروع ہونے سے پہلے ہی یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے, یہ کوئی اللہ کا غیبی آدمی ہے, اس کی پیشانی کہتے ہیں. اچھا, ان کے دل میں یہ یقین ہے. اور وہ 900,000 جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے آئے تھے انعام کی لالچ کے اندر, وہ ایک میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے. وہ تو ڈینجر کانٹے تھے جادوگر, سب بے ایمان ہیں, لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ رہے دل میں عقیدت آ گئی کہ یہ نبی کوئی غیبی آدمی ہے جادوگر نہیں ہے, دل میں عقیدت آئی اور نبی کے ساتھ رہے تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل یہ ہوا کہ ان 900,000 جادوگروں کو اللہ نے اسی میدان کے اندر ایمان کی نعمت عطا فرمائی اور 900,000 جادوگر میدان میں سجدے میں گرے اور سجدے میں اللہ نے ان کو جنت دکھائی. سب کام سیکنڈوں میں ہوا, سیکنڈوں میں عقیدت کے ساتھ نبی کے ساتھ رہے تو 900,000 جادوگروں کو خدا نے ایمان دیا اور وہ سجدے میں گر پڑے میدان میں گراؤنڈ پر. تو سجدے میں گئے تو اللہ نے جنت دکھائی ان کو. ایک نبی کے ساتھ رہے اللہ ایمان بھی دے وے جنت بھی دکھائے. تو نبی کے جو وارث تھے علماء اللہ والے اہل اللہ ان کے ساتھ آدمی رہے تو اللہ اس کی برکت سے ایمان کو مضبوط کر کے ایمان پر اس نے خاتمہ عطا کیا. اور کتنا پاورفل ایمان ہو گیا کہ جادوگروں کو فرعون دھمکی دینے لگا میں نے تم کو بلایا تھا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے میں تم سب کو سولی پہ پھانسی پہ لٹکاؤں گا ابھی سب کو لٹکا دیتا ہوں ابھی میرے لشکر کو آرڈر دیتا ہوں تو جادوگر لوگ زندہ کچھ پڑی نہیں کیا کریں فَقَدِمَا أَنْتَقَا إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ. فرعون تو پھانسی پہ لٹکانے کی دھمکی دیتا ہے, تجھ سے جو ہوئے وہ کر لے جا. فَقْضِ مَا أَنْتَقَا جو ہوئے وہ کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا تو کیا کرے گا, مار ڈالے گا اور کیا کرے گا, موت کے سوا تیرے ہاتھ میں ہے کیا, تو قتل کرے گا اور کیا کرے گا. کہنے لگے انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا ہم ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. اور ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ کہنے لگے لیا بیرا لانا خطایا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. اور فرعون تو نے زبردستی ہم کو جادو کرنے کے لیے بلایا, اللہ ہمارے جادو کو بھی معاف کر دے, ہم معافی مانگیں. دینی بھائیوں آج کے گندے زمانے میں گندے ماحول میں پورے ماحول میں بہت ضروری ہے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ عالموں کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ ان کی کمپنی میں ان کے کانٹیکٹ میں ان کے تعلق میں ان کے سبند کے اندر رہے تو اللہ آج بھی تو کل توبہ کی توفیق دیں گے, پاورفل ایمان دیں گے اور اپنے وقت پر اللہ ایمان پر اس نے خاتمہ دیں گے. بہت ضروری ہے, اسی لیے یہ کچھ چھوٹے موٹے کرنے کے کام میں نے بتلایا ہے. جو لوگ کرتے ہیں وہ اس میں اور آگے بڑھے گا, جو کرتے نہیں ہیں وہ شروع خدمت کے کام سیوا کے کام بھلائی کے کام اچھائی کے کام یہ کرو. اور دوسرا کرنے کا کام ہے اپنے وقت کو برباد مت کرو, اپنے وقت کو ضائع مت کرو, اپنے وقت کو کسی اچھے کام کے اندر لگاؤ, اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو, اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو, انشاءاللہ یہ چیز موت کے بعد ہمیں کام آئے گی. اللہ مجھے بھی سمجھنے کی توفیق دے, آپ تمام حضرات کو سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہماری زندگیوں کو کامیاب اور قیمتی بنا دے. 10 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھ لیں, 10 مرتبہ. اللهم صل على سيدنا محمد, اللهم صل